नहीं बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی رفعتوں سے نوازا ہے اور ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی عقل اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی شانوں کو گننا چاہے تو گننے سے عاجز ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا کمال عطا فرمایا جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال، حسن اور جمال کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ایسا کمال ہے کہ جس میں نقص یعنی عیب کا کوئی گمان ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان دیکھیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شمع بزم رسالت کہا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شمع ہیں جس میں دھواں نہیں ہے۔ شمع بڑی خوبصورت شے ہے لیکن اس کے ساتھ ایک عیب ہوتا ہے کہ شمع کے ساتھ کالا دھواں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پھول کو دیکھا جائے اور بالخصوص گلاب کے پھول کو دیکھا جائے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن پھول کے ساتھ کانٹا، خار، یہ اس کا عیب ہے۔ تو ہم جتنے بھی پھول دیکھتے ہیں، ہر گلاب کے پھول کے ساتھ ہمیں کانٹا، خار نظر آتا ہے جو کہ ایک اعتبار سے اس پھول کا عیب ہے۔ اور کائنات میں جتنی بھی شمعیں دیکھ لی جائیں، ہر شمع میں ایک عیب موجود ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس کائنات کا پھول کہا جائے تو یہ ایسا مبارک اور خوبصورت پھول ہے کہ جس میں کانٹے کا عیب نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اقدس کے اعتبار سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اعتبار سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اعتبار سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور طاقت کے اعتبار سے بڑے شاندار خاصے عطا فرمائے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو اس وقت بھی کئی خصوصیات کا اظہار ہوا۔ یوں ہی آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ میں ہیں، یعنی انسان جب دنیا سے کوچ کرتا ہے، انسان کا وصال ہوتا ہے، تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک دنیا ہے جس کو روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برزخی حالات کو دیکھا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس کی جو طاقت اور اس کا جو علم اور اس کی جو شان و عظمت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کی جو عظمت ہے اس کو دیکھا جائے، تو اس میں بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ کئی احادیث کا خلاصہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اعمال آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ فرشتہ مقرر ہے، خدمت پر مامور ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اعمال پیش کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ میری حیات و ممات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں رہنا، میری دنیاوی حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر پر مشتمل ہے، اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا، وصال فرمانا، میرا ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کر مزار مقدس میں تشریف لے گئے تو اس وقت کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں نیکیوں پر شکر کرتا اور برائیوں پر تمہارے لیے استغفار فرماتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، امت کی نیکیاں دیکھ کر اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اگر گناہگاروں کے گناہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار مقدس میں بھی اپنی امت کو اپنی بخشش کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ یوں ہی عالم برزخ کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں جس خطے میں جس وقت بھی جس رنگ و نسل کا شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے، کسی بھی زبان میں، کسی بھی صیغے کے ساتھ، کسی بھی لہجے میں، بلند آواز سے ہو یا پست آواز سے ہو، تو وہ فرشتہ اس شخص کا نام اور اس کے درود و سلام کا یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس پر مامور ہے، مقرر ہے کہ جو کہ درود پاک پڑھنے والوں کے درود بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے، اور تعرض علیہ اعمال امتہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فیستغفر لہم، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برزخ کے اعتبار سے خاصہ ہے کہ آپ تک درود بھی پہنچایا جاتا ہے، آپ تک آپ کی امت کے اعمال بھی پہنچائے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزار مقدس میں جانے کے باوجود اپنی امت کو بخشش کی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر انور ہے، اس کی بھی عظمت و شان نرالی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت علماء کرام نے بیان کی اور اس پر امت کا اجماع ہے، سارے آئمہ نے اس کو ذکر کیا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے اکابرین، مجددین اور محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا بدن اقدس زمین کے جس حصے پر موجود ہے، یعنی زمین کے جس حصے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس کر رہا ہے، اس کی برکتیں لے رہا ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل مقام ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ اور عرش اعظم سے بھی افضل وہ مقام ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس کر رہا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ مقدسہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل مقام ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی عظمت و شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے زمین کے جس حصے کو نسبت ہو گئی وہ کائنات میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہو گیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف میں 10ویں جلد میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تربت اطہر، یعنی وہ زمین کے جسم انور سے متصل ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم سے ملا ہوا ہے، فرمایا کہ تربت اطہر یعنی وہ زمین کے جسم انور سے متصل ہے کہ کعبہ معظمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اسی طرح النموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خصوصیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ البقعۃ التی دفن فیہا افضل من الکعبۃ ومن العرش، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے جس حصے پر مدفون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کی جو مبارک خاک ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ امیر علیہ سنت زید لطفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خصوصیت اور اسی شان کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و شان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مقدسہ کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خصوصیت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ شان اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھی عطا فرمائی کہ اللہ کے سچے انبیاء دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی حیات رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے وعدے کل نفس ذائقۃ الموت کی تصدیق کے لیے ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے وفات عطا کرتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے میں انبیاء کرام کو دوبارہ دنیاوی، حسی اور روحانی اور جسمانی حیات یعنی کہ زندگی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کئی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عقیدہ، حیات انبیاء کا عقیدہ قطعی اور یقینی ہے اور ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، معاذ اللہ اس عقیدے کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو شہید کی زندگی سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ شہید جس کو قرآن کی نس نے زندہ کہا، اور قرآن مجید میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہا جائے بلکہ مردہ گمان بھی نہ کیا جائے، شہید زندہ ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جو حیات ملتی ہے وہ شہداء کی زندگی اور حیات سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا مال وراثت بنتا ہے اور ترکے میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ انبیاء کرام کا معاملہ اس سے بالکل جدا ہے کہ اللہ کے انبیاء جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہی ان پر وفات طاری کی جاتی ہے، دوسرے لمحے ہی ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کی ازواج کو دوسرا نکاح کرنا حلال نہیں، انبیاء کرام کی ازواج پر عدت نہیں، اور انبیاء کرام جو مال چھوڑتے ہیں وہ ورثہ نہیں بنتا، اس میں وراثت نہیں جاری ہوتی، کیونکہ وراثت اس شخص کا مال بنتا ہے جو فوت ہو چکا ہو، مر چکا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء حیات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک تحقیق کے دوران عربی زبان میں اسی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وہ کلمات سنتے ہیں، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی تیسری جلد میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ طَيِّبُونَ طَاهِرُونَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا بَل لَّا مَوْتَ لَهُمْ إِلَّا آنِيًّا تَصْدِيقًا لِلْوَعْدِ ثُمَّ هُمْ أَحْيَاءٌ أَبَدًا بِحَيَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ دُنْيَاوِيَّةٍ رُوحَانِيَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ كَمَا هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلِذَا لَا يُورَثُونَ وَيَمْتَنِعُ تَزَوُّجُ نِسَائِهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، جس کا خلاصہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام حیات و ممات ہر حالت میں طیب و طاہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، بلکہ ان کے لیے یعنی انبیاء کرام کے لیے موت محض آنی یعنی ایک لمحے کے لیے آنے والی شے اور تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ہے، پھر وہ ہمیشہ حیات حقیقی دنیاوی، روحانی و جسمانی کے ساتھ زندہ ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اسی لیے کوئی ان کا وارث نہیں ہوتا اور ان کی عورتوں کا کسی سے نکاح کرنا ممتنع ہے یعنی ممنوع ہے۔ اور اسی حیات انبیاء کے عقیدے کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء کرام کے خاصے کو بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے، ان کی حیات حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کی حیات کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سچے انبیاء جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، تو ان کی ملکیت کا مال، ان کی پراپرٹی کا مال وراثت نہیں بنتا، ترکہ بن کر تقسیم نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ ہی حیات انبیاء کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ میں ایک مقام پر یہ حدیث پاک موجود ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورثو ما ترکنا فہو صدقہ۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں کتاب الفرائض میں یہی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ ارشاد فرمایا، لا نورثو ما ترکنا صدقتن، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ یعنی گروہ انبیاء کی یہ شان ہے کہ انبیاء کرام جو کچھ مال چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ صدقہ اور وقف کے حکم میں ہوتا ہے، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے انبیاء دراہم کے اور دینار کے یعنی دنیاوی ساز و سامان کا کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اب اس حدیث پاک اور اس طرح کی کئی احادیث مبارکہ جن میں اس بات کا بیان ہے کہ انبیاء کرام علم کا وارث بناتے ہیں، درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، اس طرح کی احادیث مبارکہ کو روایت کر کے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے خصائص کبریٰ میں اس کی کچھ وجوہات، اس کی کچھ حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ چند حکمتیں بیان کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ومنہا، اور ان حکمتوں اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، یعنی انبیاء کرام کا ترکہ تقسیم کیوں نہیں ہوتا، انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث کیوں نہیں بناتے؟ وجہ یہ ہے کہ انہم احیاء، اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، والحی لا یورث، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ کسی کو وارث نہیں بناتا۔ تو یہ انبیاء کرام کی عظمت و شان ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ نہ ان کا مال وراثت بنتا ہے اور نہ ہی ان کی ازواج کو دوسرا نکاح کرنا حلال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی تحریر کیا کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہوا حی فی قبرہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے مزار پرانوار میں زندہ ہیں، یصلی فیہ باذان و اقامہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں، وکذالک الانبیاء، اور اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی معاملہ ہے، ولہذا قیل، چونکہ انبیاء کرام حیات ہیں تو اسی لیے کہا گیا کہ لا عدت علی ازواجہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے پر عدت نہیں۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اشیاء اللمعات میں ایک مقام پر تحریر کیا کہ حیات انبیاء متفق علیہ است، کہ نبیوں کی حیات والا عقیدہ یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، امت کے کسی بھی مسلمہ امام کو اس میں انکار نہیں۔ امام بہقی کو دیکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی کو دیکھیں اور دیگر بڑے بڑے اکابرین کو دیکھیں، باقاعدہ اس موضوع پر انہوں نے رسائل تحریر کیے، تصانیف تحریر کی کہ جن میں انبیاء کرام کی حیات کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا، چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت اشیاء اللمعات میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کا یہ اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، کہ پیغمبر خدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے۔ یوں ہی ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی میں ایک مقام پر تحریر کیا گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اقدس اور اپنی مبارک روح کے ساتھ زندہ ہیں، وانہ یتصرف، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تصرف بھی فرماتے ہیں، ویسیر حیث شاء فی اقطار الارض وفی الملکوت، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں یا کونین میں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حیات انبیاء کے عقیدے کو اگر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار کی صورت میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پورا کلام حیات انبیاء کے موضوع پر تحریر کیا ہے، اشعار کی صورت میں اسلامی عقیدے کا تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حیات انبیاء کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت تحریر کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، پاؤں جس خاک میں رکھ دے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ حیات ہیں اور اپنی امت کے معاملات کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی ذکر میں جینا، اسی ذکر میں مرنا نصیب فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔